الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تعالى رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين عزیز بچوں آپ کے اس وقت مطالعے کا وقت ہے سبق یاد کرنا ہے مولانا جنید صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ کچھ 10-15 منٹ مذاکرہ ہو جائے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے حقیقت یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کچھ تقاضے رکھتا ہے ہم سے شان کے ساتھ اور آن کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا یہ طے شدہ مسئلہ ہے شان کے ساتھ اور آن کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہشام ابن عمار امام مالک کے شاگردوں میں ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے بے وقت سوال کر لیا حدیث پوچھ لی بے وقت ویسے علماء نے لکھا ہے کہ کھڑے کھڑے بھی حدیث بیان ہو سکتی ہے لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسلک یہ تھا کہ کھڑے کھڑے حدیث بیان کرنا یا چلتے چلتے حدیث بیان کرنا یہ توہین حدیث ہے اور کلام رسول کی اس طرح توہین نہیں ہو سکتی ہے اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب تک مجمع میں اپنے مسند پر نہیں بیٹھ جاتے تھے حدیث نہیں بیان فرماتے تھے حضرت بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے ورنہ کثیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ کھڑے کھڑے بھی حدیث بیان کر سکتے ہیں یحیی بن سعید القطان کا آپ نے نام سنا ہوگا عصر سے لے کر مغرب تک حدیث بیان کرتے تھے نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے حضرت اور سامنے بڑے بڑے درندر لوگ تھے شاگرد بھی کوئی معمولی نہیں علامہ شاذ کونی علامہ حمیدی جو بخاری کے استاذ ہیں یحیی بن معین جو بخاری کے استاذ ہیں امام احمد ابن حنبل جو بخاری کے استاذ ہیں یہ سب بڑے بڑے جو اپنے زمانے کے امام ہیں درندر لوگ یحیی بن سعید القطان کی مجلس میں عصر کی نماز کے بعد حاضر ہوتے تھے اور حدیثیں معلوم کرتے تھے اور یحیی بن سعید القطان اتنے باروق تھے کہ کسی شاگرد کی ہمت نہیں بڑھتی تھی کہ بیٹھ جاوے یہ لوگ کھڑے ہی رہتے تھے ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ حضرت سے یہ پوچھے کہ ہم بیٹھ جائیں یا خود بیٹھ جاوے اور یحیی بن سعید القطان کا عالم یہ تھا کہ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ اجلس اور سب عصر سے مغرب تک کھڑے رہتے تھے شاید آپ کو اشکال ہوگا کہ حدیث شریف میں تو اس طرح ممانعت آئی ہے جی ابو داؤد شریف کی روایت ہے لیکن یہ اس وقت ممانعت ہیں جبکہ استاذ تکبر کی شان لیے ہوئے ہو تب تو ممانعت ہے کہ خود تمثال کی طرح بت کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور لوگ کھڑے رہے پونجا پاٹ کرنے کے لیے جیسے کھڑے ہوتے یہ تو ممانعت ہے باقی اصلاح کی غرض سے اگر شیخ اس طرح پر بیٹھیں تو جائز ہے. بخاری شریف میں روایت ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کھڑے کھڑے سوال کر رہے تھے. تو اگر استاذ کے دل میں تکبر نہ ہو, برائی نہ ہو, شان نہ ہو تو جائز ہے, تربیت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال ہشام ابن عمار نے بے وقت سوال کر لیا, بے وقت حدیث پوچھ لی. امام مالک نے اپنے خادم سے فرمایا پتائی کرو اس کی, حدیث تو بیان کیا کرتے, پتائی کروائی. فرمایا پتائی کرو ان کی. ہشام ابن عمار رونے لگے تو امام مالک نے فرمایا لعلک عزیت, شاید تجھے تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا نعم. ساتھ ساتھ فرمایا تکلیف تو مجھے اس پر ہو رہی ہے کہ میرے باپ نے مکان بیچ کر مجھے پڑھنے بھیجا تھا, اس لیے کہ آپ علم حدیث کے ایک آفتاب و مہتاب ہیں, تو آپ کے پاس روایت لینے کے لیے مجھے بھیجا تھا تاکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سند لے کر سند عالی مل جائے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سند عالی تو کیا ملتی, پتائی ہو رہی ہے. اور چھوٹے موتے نہیں تھے ہشام ابن عمار, جب پڑھنے آئے تھے تو 45 سال کی عمر تھی, دو بچوں کے باپ تھے اور اس عالم میں پتائی ہو رہی ہے 45 سال. اور جب آئے ہیں تو خود حضرت کو 80,000 یا فی قولی نے 1,00,000 روایت ازبر تھی. ہشام ابن عمار کو اتنی ساری روایت ازبر تھی لیکن صرف سند عالی کے لیے تشریف لائے تھے. جب یہ واقعہ سنا کہ والد صاحب نے مکان بیچ کر پڑھنے بھیجا ہے تو امام مالک کو رحم آ گیا. فرمایا اچھا کتنے کوڑے مارے؟ فرمایا 17. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خود 17 حدیثیں پڑھ کر اجازت دی. امام مالک خود حدیث نہیں پڑھتے تھے, طالب علم پڑھتا تھا, حضرت تو صرف کہہ دیتے تھے نعم. آج کل کی طرح تھوڑا ہی ہے کہ استاد صاحب جو ہیں عبارت بھی دیکھ کر آئیں اور ترجمہ بھی استاذ ہی کریں اور مطلب بھی استاذ ہی بیان کریں. میں کبھی کبھی اپنے طلبہ کو کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو پکا سبق یاد کر کے آیا ہوں, پھر بھی غلطی ہو جائیں تو مجھے بتا دینا. پہلے طلبہ سناتے تھے, اب استاذ سبق سناتے ہیں اور طالب علم سنتا ہے. میں نے کہا غنیمت ہے کہ یہ بھی ابھی سن رہے ہیں, ایک زمانہ آئے گا کہ الٹی پشت کر کے بیٹھیں گے اور یہ کہے گئے کہ سبق کہاں سے ہمیں نہیں پتا, تم ہی بتاؤ. تو ابھی تو غنیمت ہے کہ کم سے کم سامنے بیٹھ کر سن بھی رہے ہیں. نہیں بیٹو عزیزو, علم جو ہے نا وہ اپنے اندر ہے, اس کو دنیا کا علم نہ سمجھیں. اسی لیے جو ہمارے دور حدیث کے طلبہ ہیں انہوں نے کتاب العلم میں جو باتیں پڑھی ہوگی, اللہ اکبر, ہمارے اکابر نے جو کتاب العلم کو کھولا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 17 روایت خود پڑھی اپنی عادت کے خلاف اور ان کو یہ ان کا شرف ہے کہ امام مالک نے حدیث پڑھ کر اجازت دی. ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ میں درہ رکھتے تھے, درۃ کدرۃ القطاب, صحابی تسبیح دے رہے ہیں, درۃ کدرۃ القطاب. قطاب کہتے ہیں مکتب کے میاں جی کو, مکتب کے مولوی صاحب کو. فرمایا اللہ کے نبی ایسے کورا رکھتے تھے جیسے مکتب کا مولوی کرا رکھتا ہے, درہ رکھتا ہے. اور راوی ابو ہریرہ ہے, گویا اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابو ہریرہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے مکتب کے علماء رکھتے ہیں اس زمانے میں, تو رکھنے کا ثبوت ہو گیا. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, درۃ کدرۃ القطاب. عبد الملک ابن مروان اپنے بچے کو لے کر استاذ کے پاس رکھنے آیا. ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرمایا ادب ہو دونی, میں چلا جاؤں میرے بعد اس کو تادیب کیجیے, سزا دیجیے اس کو. ادب ہو کا معنی سزا دینا. عبد الملک ابن مروان کتنا بڑا بادشاہ, وہ بادشاہ کہ جس نے عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پر چڑھائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حجاج ابن یوسف عبد الملک ابن مروان کی طرف سے گورنر, خلافت بنی امیہ کا بڑا آدمی ہے, لیکن علم دین کے باب میں اپنے استاد اپنے طالب اپنے بچے کے معلم سے یوں کہہ رہے ہیں ادب حدونی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو پڑھنے کے لیے رکھا, یہ یزید جو بعد میں شہادت حسین میں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے استاد سے کہا کہ ادب ہو, اس کو اچھی طرح تربیت کرو, ضرورت پڑنے پر پتائی کرو اس کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہارون رشید کا بیٹا مامون الرشید ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جوامع العلم والبیان میں, فرمایا کہ مامون رشید ہارون رشید کا بیٹا ہے, استاذ کے پاس پڑھ رہا تھا اور کسی غلطی پر استاذ نے پٹائی کر دی, اور اتنے میں مامون ہارون رشید کا وزیر وزیر برمکی یہ مامون رشید کو بلانے آ گیا, ادھر پٹائی ہوئی ہے وہ رو رہا ہے بچہ, اور وزیر بلانے آیا تو استاذ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, اس لیے کہ وزیر دیکھ کر جائے گا تو بتا ہی دے گا, اب تو بادشاہ میری خیر نہیں رکھے گا, بادشاہ کا بیٹا ہی ہے. تو مامون الرشید کی ذہانت دیکھی, اپنا چہرہ صاف کیا اور وزیر برمکی سے یوں کہا کہ ابا جی کو کہنا سبق سنانا باقی ہے, سنا کر آتا ہوں, تاکہ وہ جو چہرہ رونے کی وجہ سے بگڑ گیا ہے وہ ٹھیک ہو جاوے اور میرا ابا مجھے بھانپ نہ لے. آج تو طلبہ کا حال یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے پھر بھی اس کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے. فرمایا کہ سبق سنانا باقی ہے میرا, میں سبق سنا کر آتا ہوں. اچھی طرح چہرہ صاف کر لیا اور استاذ سے کہا کہ حضرت آپ گھبرا رہے ہیں کہ میں ابا کو بتا دوں گا. فرمایا دن میں 100 مرتبہ پٹائی کرو گے تو بھی استاد ابا جی سے نہیں کہوں گا. تب وہ مامون الرشید جن کے حدیثوں کا چرچا ہوا, بخاری شریف میں آپ روایت پڑھو گے, حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ میرے آقا میرے مولا, اکرمہ تو غلام تھے. یہاں ایک بات عزیز بچوں میں یہ بھی بتا دوں, علم شرافت اور رزالت, خاندانی نسبیت اور غریبی اس کو نہیں دیکھتا ہے. علم تو اس کی اپنی طرف کھینچنے والوں کو دیکھتا ہے. آپ فہرست پڑھو گے ان لوگوں کی کہ جو امام ہیں ہمارے لیکن زمانے کے رذیلوں میں سے تھے. اکرمہ رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس کے غلام ہیں, غلام, اب آپ اندازہ لگا لیں غلام کا مقام کیا ہوتا ہے. محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ غلام زادے ہیں, سیرین کے بیٹے ہیں, اور سیرین غلام تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. محمد ابن سیرین کے والد صاحب سیرین جو ہیں یہ عورت نہیں ہے, مرد ہے, سیرین مرد ہیں, ہمارے طلبہ ان کو عورت سمجھ لیتے, مرد ہے. محمد ابن سیرین کے والد صاحب یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے سیرین, اور حضرت انس ان کو آزاد بھی نہیں کر رہے تھے, لیکن یہ اتنے بڑے محدث تھے سیرین کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے حضرت سیرین علیہ الرحمہ اور فرمایا کہ حضرت میں آزادی چاہتا ہوں تاکہ علم حدیث کو میں اشاعت کروں نشر کروں, اور میرے آقا حضرت انس مجھ کو آزاد نہیں کر رہے. فرمایا اسی بنیاد پر تم آزادی مانگ رہے ہو؟ فرمایا ہاں. کہا میرے رسول کے کلام کی نشر و اشاعت کے لیے تو آزاد کرنا ضروری ہے. حضرت انس کو بلایا اور عمر نے فرمایا انس آزاد کرتے ہو یا پٹائی کروں میں تمہاری؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیرین کو آزاد کروایا, اور ان کے بیٹے محمد ابن سیرین دیکھیے غلام زادے ہیں, عطا ابن ابی رباح غلام ہیں یا غلام زادے ہیں, فہرست پل لیجیے آپ ان کی, لیکن ایک سے بڑھ کر ایک زمانے کا آفتاب ہے یا مہتاب ہے. علم غلامی کو رزیلی کو غریبی کو اس کو نہیں دیکھتا ہے, علم تو اس کو دیکھتا ہے کہ میری قدر کون کرتا ہے. جہاں قدر ہوئی ہے وہاں علم آیا ہے. زمانے کے اکابر کا حالات اگر پڑھو گے, حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ ابھی ابھی گزرے, آپ نے تو نہیں دیکھا, آپ کے اساتذہ نے ضرور دیکھا. قاری صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ میں جب پڑھنے کے لیے گیا تو کھانے کا نظام نہیں تھا مدرسے میں. فرمایا کہ ایک استاد سے میں نے یہ طے کیا کہ میں تمہارا پانی بھر دیا کروں گا. فرمایا ایک وقت کا کھانا دوں گا اور وہ بھی صرف ایک روٹی. قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں آپ پڑھیں, قاری صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک روٹی پر طے کر لیا, مدرسے سے کھانے کا نظام نہیں تھا. فرمایا کہ دو بالٹی بھر کر کے چوتھے منزلے پر اٹھا کر لے جاتا تھا. اور قاری صاحب فرماتے میری عمر 13 سال کی تھی. کتنی چھوٹی عمر, دو بالٹی بھر کر. فرمایا ایسے 4 مرتبہ دو دو بالٹی بھر کر کے لے جاتا تھا, یعنی 4 چکر اوپر کے 4 چکر اترنے کے. 8 چکر ہو گئے, ہم ایک چکر میں تھک جاتے. فرمایا استاد محترم ایک روٹی دیتے تھے, فرمایا اسی کو پانی میں دبو کر کے میں کھا لیتا تھا آج دوپہر سے کل دوپہر, شام کا کھانا نہیں تھا. عزیز بچوں, فضل خداوندی ہے کہ ہمیں بر وقت پیٹ بھر کر کھانا مل رہا ہے. رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ میں جو مطالب محدثین نے بیان فرمائے اس میں دو مطلب کا تعلق تو عورت سے ہے. جس نے فٹ کپڑے پہنے, جس نے چست کپڑے پہنے, یا جس نے شوہر کی نافرمانی کی, ان دو مطلبوں کا تعلق تو عورت سے. لیکن ایک مطلب علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ نے شرح البخاری میں بیان فرمایا کہ یہاں عورت کو مراد لے لو, نفوس مراد لے لو. نفوس قاسیہ فی الدنیا, نفوس عاریہ فی الآخرہ. اور جب نفوس مراد لوگے تو پھر اس میں مرد بھی آ گیا, عورت بھی آ گئی. تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے جو دنیا میں شکر سے خالی تھے, چاہے مرد ہو یا عورت, اللہ آخرت کی نعمت سے محروم کر دے گا. بتائیے بچوں, ہم نعمت کی ناشکری کرتے ہیں یا نہیں؟ مدرسے کی روٹی اٹھائی ڈھیر کی ڈھیر, لائے کھائی گئی تو کھائی گئی, پھر اس کو پھینک دیا, ناشکری ہوئی کہ نہیں؟ مدرسے کی ترکاری اٹھا کر کے لے آئے, پھینک دی اسے, ناشکری ہوئی کہ نہیں؟ مدرسے کا برتن اٹھا کر کے لے آئے, پھینک دیا اسے, ناشکری ہوئی کہ نہیں؟ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو فٹ پاتھ پر رہتے ہوئے, جنہیں دو دو دن گزر جاتے ہیں لیکن وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوتا, اور ہم ڈھیر روٹی لا کر کے پھینک دیا کرتے ہیں. بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اگر اللہ نے ساری نعمتیں چھوڑ دو, اسی ایک نعمت پر پوچھ لیا کہ میں نے تم کو بلا محنت کے مدرسے میں کھانا دیا تھا, بتاؤ اس کے بدلے میں تم میرے پاس کیا لے کر کے آئے؟ خدا کی قسم ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. بہت ڈرنے کی بات ہے, بہت ڈرنے کی بات. علم تو یہ دیکھتا ہے کہ میری طرف جو دوڑ کر آتا ہے, جو میری خدمت کر رہا ہے, میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اکرمہ رحمت اللہ علیہ, بخاری شریف میں آپ پڑھو گے کہ عبداللہ, خود اکرمہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم, میرے شیخ, میرے مولا, چونکہ عبداللہ ابن عباس کے غلام بھی تھے, میرے مولا, میرے شیخ, میرے استاد مجھے پاؤں میں بیریاں ڈال دیتے تھے اور میں اس طرح پر پڑا. آپ ایک ایک محدث کی حالت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اکابر کے ان جفاکشیاں, محنتیں, سب کچھ برداشت کرنے پر اللہ نے علم سے نوازا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ انگریزی تہذیب آ گئی. علم دین کے لیے جو بزرگوں سے ثابت تھا اس کو معیوب سمجھا جانے لگا. اگر استاذ داد دے, کسی زمانے میں استاذ ناراض ہوتے تھے تو طلبہ خوش آمد کرتے تھے. ہمیں معلوم ہے ہمارے درس میں مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب ایک مرتبہ ناراض ہو گئے, اور ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ طالب علم نے عبارت میں 4 غلطی کی. عبارت میں حضرت بار بار توکتے رہے لیکن پھر بھی وہ غلطی کرتا رہا, عبارت دیکھ کر نہیں آیا تھا. حضرت ناراض ہو گئے, کتاب بند کر کے چلے گئے. 6 دن تک مسلسل سبق نہیں پڑھایا, درس میں آئے ہی نہیں. پوری ہماری جماعت تھی 632 طلبہ کی. ہم روزانہ خوشامد کے لیے جاتے تھے لیکن حضرت تس سے مس نہیں. فرمایا تمہیں پڑھنا کہاں ہے, دانت کر نکال دیتے تھے. بالآخر ہم نے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا عاقل صاحب دامن برکاتہم العالیہ, جو آج بھی ہے, جنہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح بھی لکھی ہے اردو, مولانا عاقل صاحب کے پاس ہم گئے. ہم نے کہا حضرت آپ سفارش فرمائیے. حضرت نے سفارش کی تو پہلے تو خوب دانتا اور فرمایا مولانا عاقل صاحب آپ ان نالائقوں کو نہیں جانتے. اور تب جا کر بھائی پڑھانے کے لیے آئے. کسی زمانے میں استاذ ناراض ہوتے تھے اپنے طلبہ سے تو طالب علم اپنے لیے اس کو برا سمجھا کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ استاذ ناراض ہے اب مجھے کیا ملے گا. اور اب حال یہ ہے کہ طلبہ ناراض ہو رہے ہیں استاذ سے, الٹا معاملہ ہو گیا. ذرا سی دانت پڑی تو طالب علم ناراض ہو جاتا ہے, استاذ مناتے ہیں ان کو. ذرا سا مسئلہ ہو گیا تو طالب علم دھمکیاں دیتا ہے, کوئی ذرا سی بات ہو گئی تو طالب علم کسی کمیٹی کی معرفت یا کسی عام آدمی کی معرفت استاذ پر غلط فون کراتا ہے. یہ سب علم سے دوری کی باتیں. عزیز بچوں, علم اس طرح نہیں آتا. پوری میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخ پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک, درت قدرت القطاب تو نبی کے فعل کو بیان فرمایا, وہاں سے لے کر کہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ. یہ علم آیا ہے مار سے, یہ علم آیا ہے دانت دپت سے, یہ علم آیا ہے سختی کرنے سے. امام بخاری نے تو مستقلاً باب قائم فرمایا, باب الغضب فی الموعظۃ والعلم, دوران سبق اور دوران واعظ و نصیحت غصے ہونا جائز ہے. طالب علم کی شرارت پر غصے ہونا جائز ہے. یہ ہیں عزیز بچوں علم کا مسئلہ. یہ تو ہے ہی مسئلہ ایسا کہ اس میں اگر انگریزی تہذیب کو چلانے جاؤ گے تو علم نہیں آئے گا. جھک جائیں اپنے استاذ کے ساتھ, مٹا دے اپنے آپ کو. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری مجلسیں آپ اس آج استاذوں ہی کی غیبتوں سے بھری ہوئی, تبصرے سارے استاذوں ہی پر ہو رہے ہیں, کچھ نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج افراد مدرسوں سے پیدا نہیں ہو رہے. یہ سب سے بڑی وجہ, افراد کے نہ پیدا ہونے کی وجہ, بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ علم جو چیز چاہتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما العلم بالتذلل, علم تو ذلتی کو چاہتا ہے, جو ذلتی اختیار کرتا ہے علم دوڑتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسئلے پر غصے ہو جانے سے عمر دو زانو بیٹھ گئے اور بار بار پڑھتے رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, اتنی مرتبہ پڑھا کہ نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اپنے شیخ کو اپنے استاذ کو راضی کر لیا. رات اللہ کے نبی اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد استنجا سے فارغ ہوئے تو عبداللہ ابن عباس نے پانی رکھ دیا. اور مسند احمد کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے رات میں کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن عباس بائیں طرف کھڑے ہو گئے. اور جب ایک مقتدی ہو تو مقام دائیں طرف ہے. حضرت نے کان پکڑ کے ان کو دائیں طرف کھڑا کر دیا اور اپنے برابر کھڑا کیا, لیکن عبداللہ پیچھے ہٹ گئے. بعد الصلاح حضرت نے سوال فرمایا کہ عبداللہ ہم نے تمہیں اپنے برابر کھڑا کیا تھا, پیچھے کیوں آتے؟ قربان جائیے عبداللہ ابن عباس کے جواب پر, چھوٹے سے ہیں, 9 یا 8 سال کی عمر ہے, کیا جواب دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ انت نبی وانا امتی, آپ نبی ہیں میں ایک امتی ہوں, ایک امتی آپ کے برابر کھڑا نہیں رہ سکتا ہے. اسی سے علماء نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ اپنے استاذ کی برابری میں نہ بیٹھیں, پیچھے ہٹ جائیں. یہ استاذ کا ادب ہے, اس جواب پر اور استنجا سے باہر نکلنے پر جو پانی رکھ دیا تھا حضرت اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ دعا دی اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین, اے اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین کی فقاہت نصیب فرما. معلوم ہوتا ہے ہم خود ایسا عمل کریں کہ استاذ کے دل سے دعا نکل جائے. ہم تو کیا کرتے ہیں حضرت دعا کیجو, ارے دعا کرائی نہیں جاتی دعا لی جاتی ہے, دعا تو لی جاتی ہے ہم تو دعا کراتے ہیں. دعا کب نکلے گی استاذ کے دل سے؟ جبکہ ہم خود ایسا عمل کریں. اس روایت سے مسئلہ نکل آیا کہ ہم اپنے استاذ اور شیخ کے برابر نہ بیٹھے, ان سے پیچھے ہٹ کر کے بیٹھے. جب یہ ادب ہم کریں گے تو اس کا دل یقیناً دعا دے گا. دے گا کہ نہیں دے گا؟ ارے بھائی آپ خود تصور کر لیں کہ آپ بڑے طلبہ جب بیٹھے ہیں اور کوئی چھوٹا طالب علم آپ کی تعظیم کرتا ہے تو آپ کے دل میں اس کی وقعت آتی ہے یا نہیں؟ اگر ہم اپنے استاذ کی یہ وقعت کریں گے تو یقیناً استاذ کے دل میں وقعت آئے گی اور اس کے دل سے دعا نکلے گی. اور اگر دنیا ہی کے کتے دل میں دوڑتے رہے, بقول میرے حضرت کے فرمایا انگریزی تہذیب نے ہمارے طلبہ کو برباد کر دیا, انگریزی تہذیب نے. اب یہ وہی کلچر اپنانے لگے, وہی ذہن لے کر آنے لگے درسگاہ میں جو ایک اسکول کا ذہن ہوتا ہے. اس لیے عزیز بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک بنائیں, علم کے مطالبات کو پورا کریں, شوق سے پڑھیں, ادب کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ایوہ الولد, اس کتاب کا نام ہی ایوہ الولد. ہمارے بزرگوں نے تو ایک ایک مسئلے پر ایک ایک کتاب لکھ ڈالی اور ہمارا حال یہ ہے کہ 8 سال پڑھنے پر بھی 2 مسئلے معلوم نہیں ہوتے. یہ ہماری کمی ہے, یقیناً کمی ہے. ہم اس احساس کو پیدا کریں. وہ ایک ملی صاحب فارغ ہو کر گئے, کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مل صاحب کنویں میں چوہا گر گیا ہے کتنی دول نکالی جائے. مل صاحب کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, معلوم نہیں تھا اور ہیلے بہانے میں تو ہم بہت پکے ہیں. ملا آباشد کی چپ نہ شبت. تو مل صاحب نے کہا کہ اچھا اچھا ایک یہ بات بتاؤ کہ چوہا مر کر گرا یا گر کر مرا, یعنی اندر جانے کے بعد مرا یا باہر مرا ہوا تھا اندر گر گیا. کمل صاحب ایسا کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا مسئلہ بدلتا ہے اس سے, اس سے مسئلہ بدلتا ہے. کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم. کہا جاؤ تحقیق کر کے آؤ. وہ گئے, اتنے میں بیشتی زیور کھول کر دیکھ لیا مسئلہ کیا حقیقت کیا ہے. تو اس سے بہتر اگر سامنے بھی کھول لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا تھا. یہ جب ہی ہے جبکہ ہم نے محنت نہیں کی. میں ایک جگہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا, میری جماعت گئی تھی وہاں تعلیم ہو رہی تھی. ایک بڑے مدرسے کا فارغ طالب فارغ شدہ, مجھے کیسے پتا چلا کہ بڑے مدرسے کا؟ بعد میں انہوں نے ملاقات لی. میں نے پوچھا من صاحب کہاں سے فارغ ہیں؟ خیر خیریت. تو انہوں نے ایک مدرسے کا نام لیا. یہ ہمارے سارے مدارس کا حال ہے, فضائل اعمال کی صحیح تعلیم نہیں کر پا رہے تھے. مسیلمۃ القذاب جب نام آیا اس میں تو انہوں نے اس میں پڑھا مسلمان ابن قذاب. یہ میں بلا مبالغہ آپ کو بول رہا ہوں, بلا مبالغہ میں نے اپنے کانوں سے سنا انہوں نے یہ لفظ پڑھا. اور ایک جماعت کے عامی انسان نے ان کی اصلاح کی. بتائیے ہمارے 8 سال کس کام کی؟ زندگی رائے گاہ ہوئی یا نہیں؟ اس لیے عزیز بچوں اپنی اردو پکی کرو. اردو پکی کیسے ہوگی؟ ان بزرگوں کی کتابیں پڑھو جن کو اردو میں ملکہ تھا, جیسے مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی رحمت اللہ علیہ, ان کی کتابیں پڑھو. مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمہ, ان کی کتابیں پڑھو. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ, ان کی کتابیں پڑھو. اور اس طرح کے جو ایک ذوق ادبیت کا رکھتے تھے, جن کی زبان سلیس اور ان کی زبان کو پڑھنے سے ایک عربی ادب آتا ہے, ان کتابوں کو پڑھو. اس میں مشکل مشکل الفاظ آتے ہیں تو اس کے لیے اپنے پاس فیروز اللغات رکھو. کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا, ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لو, لغت اٹھا کر کے دیکھ لو. پکورے اور بھجیے میں چائے میں اپنے پیسے برباد نہ کرو، کتابیں خریدو، خوب محنت سے پڑھو، عربی میں پہنچو تو عربی کتابوں کو پڑھنے کا ذوق بناؤ. کہتے ہیں عربی سمجھ میں نہیں آتا، شروع شروع میں نہیں آئے گا، لیکن جب ذوق بن جائے گا تو خود بخود عربی کتابیں سمجھ میں آئے گی. ہمارے اقابر نے تو ایک ایک مسئلے پر پوری کتابیں لکھ ڈالی. علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے 10 مسئلے پر 10 رسالے لکھے، صرف 10 مسئلے پر، اور اس کتاب کا نام ہے الرسائل الاشریہ. اس میں مثلا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ ایمان پر انتقال ہوا ہے یا نہیں، نازک مسئلہ ہے، اس پر ایک رسالہ لکھ ڈالا. مسلمان اس سے پہلے کسی امت کا نام تھا یا اسی امت کا نام ہے، خصوصیت ہے، اس پر ایک رسالہ لکھ ڈالا. 10 مسئلے پر 10 رسالے لکھ ڈالے. یہ ہمارے اکابر کا حال ہے، ایک ایک مسئلے پر ایک ایک کتاب لکھ ڈالی. تو امام غزالی نے ایوہ الولد نام کی ایک کتاب لکھی اور اس میں طلبہ کو کچھ نصیحت فرمائے. میں یہ ساری باتیں نقل نہیں کر رہا ہوں، ایک بات نقل کر دوں. فرمایا ایوہ الولد یا بنیا انت قرأت فی بخاری و مسلم لا تدخل الملائکہ فی بیت فیہا قلب او سورۃ. فرمایا میرے عزیز، تم نے بخاری اور مسلم میں پڑھا ہے کہ اس مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس میں کتا یا تصویر ہوتی ہے. ہمارے طلبہ کے پاکٹ اگر دیکھے جاوے نا تو اس میں بھی تصویریں ملتی ہیں. طلبہ عزیز بھی زیرو کی تصویریں رکھتے ہیں، کسی کھلاڑی کی ہوگی، کسی ہیرو کی ہوگی، کسی کرکٹر کی ہوگی، نہ معلوم کس کی تصویریں ہوگی. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس میں کتا یا تصویر ہوتی. آگے امام غزالی اب استدلال فرما رہے. فرمایا جیسے اس مکان میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، اسی طرح جس دل میں دنیا کی ہوس کے کتے اور دنیا کی تصویریں، لڑکی کی تصویر، کسی لڑکے کی تصویر اور تصویریں، جس دل میں دنیا کی ہوس کے کتے اور گندی تصویریں ہوتی ہے، اس دل میں اللہ کی تجلی بھی نہیں اترتی. اور جب تجلی خدا نہیں تو علم نہیں آئے گا. اس لیے عزیز بچوں، میں بھی اس کا بہت محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. اگر واقعتاً آپ کو کام کرنا ہے دنیا میں تو آپ کی تو بڑے فضائل مناقب، جیسے میں نے ابھی آیت پر یرفع اللہ الذین آمنوا رب زدنی علما وغیرہ میں یہ سارے فضائل مناقب بیان کیے گئے، لیکن ہم صرف فضائل بیان کرنے ہی کے رہ گئے، باقی کام ہم سے کچھ نہیں ہوتا. تو جہاں فضائل ہیں، جس کے فضائل زیادہ اس کے کام بھی زیادہ. ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنی فضیلتوں کو لے کر بیان نہ کرتے رہیں بلکہ کام کے بنے، اور کام کے بنیں گے جب ہم محنت کریں گے. اللہ ہم سب کو خوب محنت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. اللہم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللہم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.